على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان نافیہ کے ساتھ، شروع میں ان نافیہ لگا دیا، ان یعنی نہیں ہے، اولیاء ہو اللہ کے دوست نہیں ہے، اللہ کے دوست یہ مضبوط لہجہ ہے، نہیں ہے ہمارے دوست کوئی بھی، الا المتقون سوائے ان کے جو متقین ہیں. انتہائی تاکید والے لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی میرے دوست مگر وہ جو متقین ہے. زبردست قوت والا لہجہ ہے، تاکید والا لہجہ ہے، انداز دیکھیے، نہیں ہے اللہ کے دوست مگر وہ جو متقین ہے. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ متقی نہیں ہیں، یہ معصوم ضرور ہیں، متقی نہیں ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خواجہ صاحب نے ایک دفعہ عرض کیا حکیم الامت سے کہ دعا فرما دیجئے حضرت کہ میرے دل میں گناہ کی خواہش ہی پیدا نہ ہو. حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب یہ آپ نے کیا فرما دیا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور دیوار، ایک دیوار سامنے تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ یہ دیوار ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، اور جب تک یہ کھڑی رہے گی، اگر قیامت تک کھڑی رہی تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، یہ دیوار پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو اس نے کیا کمال کیا، اس کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں، اس کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے. گناہ کا تقاضا تو ہمارے اندر موجود ہے، اور اس تقاضے پر ہم عمل نہ کریں اس پر ہمیں جنت ملے گی. لہذا فرشتوں کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ چیز جو ہمارے ملک میں نہ ملتی ہو اور امپورٹ کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں امپورٹ کرنا، عربی میں کہتے ہیں استیراد کرنا، اور فارسی والے کہتے ہیں درآمد کرنا. حضرت والا نے ایک دفعہ میزان فرمایا تھا، دیکھیں میں نے تینوں لغتیں، حضرت والا نے فرمایا میں نے تینوں لغتیں آپ کو بتا دی، تین لغتیں بتا دی، عربی، فارسی اور انگریزی. انگریزی کی امپورٹ، فارسی کی درآمد، اور عربی کی استیراد. تو جو چیز ہمارے ملک میں نہ ملتی ہو اس کو ہم استیراد کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ امپورٹڈ چیز ہے، اور اس امپورٹڈ چیز کی اس کی جو قیمت ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ امپورٹڈ ہے، درآمد شدہ ہے. لہذا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہاں عظمت ہی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اور اطاعت ہی اطاعت ہے، فرشتے اطاعت ہی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، غلمان اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، حوریں اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں اطاعت ہی اطاعت ہے، تو اشک ندامت ہے ہی نہیں. ندامت انہیں کس بات پر؟ بھائی ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ جب غلطی نہیں ہو رہی تو ندامت کہاں سے؟ لہذا یہ ندامت کے آنسو یہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں، استیراد ہوتے ہیں، درآمد ہوتے ہیں. زمین سے بندوں سے جب گناہ ہو جائیں تو ان کے اشک ندامت بہتے ہیں. فرمایا اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے ان آنسوؤں کی، ندامت کے آنسو، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ندامت کے آنسو نہیں ہے، وہاں عالم بالا میں ندامت کے آنسو نہیں ہے، یہ ندامت کے آنسو تو یہاں ہیں. یہاں ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم روتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، تو اللہ کو ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں، خود لہنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، حدیث قدسی ہے، هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه. حدیث قدسی اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور نسبت کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کا رونا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے زیادہ احب ہے، پسندیدہ ہے. ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہو اور ایک آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہو اللہ سے معافی مانگ رہا ہو تو اللہ کو یہ زیادہ معبود ہے. لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, جس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے, اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو, جلیل اللہ کا نام ہے, یعنی اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر, ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر, یعنی آپ کی تسبیح کے 100 دانوں پر ایک, یہ دانے بھی قطرے کی طرح ہی ہوتے ہیں, تو ایک قطرہ یعنی ایک قطرہ وہ تسبیح کے 100 دانوں پر بھاری ہے. اور واقعی ہے, حدیث میں آتا ہے بھائی, حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہیں مثل رقص الذباب, اگر کسی مومن کی آنکھ سے ندامت کا آنسو نکلا اور وہ اتنا تھا جتنا مکی کا سر ہوتا ہے, مکی کا سر, مکی کا جسم نہیں, مکی کا سر, وہ کتنا ہوتا ہے, اتنا سا ذرا سا یہ نکلا, یہ نکلا, تو یہ اتنا سا آنسو اتنی بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ کیا ہے, اتنا سا آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو, اس کا حجم اتنا سا ہو مگر اس کا کام کتنا بڑا ہے. اور حضرت والا نے اس کو مثال دے کے فرمایا تھا, اس سے کیوں یہ حیرت زدہ کیوں ہوتے ہو, یہ پہاڑوں کو اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے, چھوٹا سا ڈائنامائٹ ہوتا ہے اڑا دیتا ہے, وہ جب سڑکیں بنتی ہیں وہ ڈائنامائٹ اڑا دیتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو, یہ انسانوں کا بنایا ہوا ڈائنامائٹ ہے, وہ اتنا سا وہ جو پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے, راستہ بن جاتا ہے, سڑکیں بن جاتی ہیں. تو کیا اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ اتنے سے آنسو کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر رکھ دیں, وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لہذا یہ ندامت کے آنسو یہاں سے جاتے ہیں ادھر سے, تو اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے, بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ یہ ندامت کے آنسو ہیں, وہاں نہیں ملتے, فرشتوں کے ماحول میں یہ آنسو نہیں ہے. یہاں تک فرمایا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو لم تذنبو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, سب کے سب بالکل گناہ کرنا ہی چھوڑ دو, لذہب اللہ بکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں صفائے ہستی سے ہی مٹا دیں گے. ولجا اب قوم یذنبون, اور ایک قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی, فیستغفرون, اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے, اللہ معاف فرما دے, فیغفر لہم, پھر اللہ ان کی روح کو معاف فرمائیں گے. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے, اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے, اور معافی مانگنے کے بعد معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اگر ہم سب گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں, اور ہماری جگہ دوسری قوم لائیں, وہ گناہ کریں اور استغفار کریں, پھر اللہ ان کو معاف فرمائیں. اسی کو تو فرمایا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, وفی روایہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ آپ عفو بہت زیادہ معاف کرنے والے, بلکہ یوں بھی نہیں, بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے, اس میں اور یہ مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں, اور تحب العفو, دنیا میں اگر کوئی کام, یہ جو تحب العفو کے الفاظ ہیں نا, یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ اگر دنیا میں ہم کوئی کام کر رہے ہوں, مثلا ہمیں مرغی بہت پسند, کسی کو مرغی بہت پسند ہے, آپ اس کو کھلاتے رہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کئی دن تک مسلسل ان کی اہلیہ نے, پیرانی صاحبہ نے لوکی بنا کر دی, وہ لوکی دیتی رہی. ایک دن حکیم الامت بول اٹھے, بھائی کیا بات ہے, آپ لوکی رہے روزانہ لوکی دیتی ہیں, تو کہنے لگی میں نے آپ ہی سے تو سنا تھا. فرمایا کیا سنا تھا, تو کہنے لگی یہ سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی لوکی پسند تھی, اس لیے میں لوکی زیادہ بنا رہی ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ایک درزی نے, کپڑے سینے والے نے حضور کی دعوت کی, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اس کی دعوت میں تشریف لے گئے اور حضور کی کیا شان تھی، فرمایا کہ اگر مجھے کوئی پائے کی دعوت کرے، لو دعیتو الی قرآن لقبلتو، اگر میری کوئی پائے کی دعوت کرے تو میں وہ بھی قبول کروں گا. وہ دیکھیے جگہ کے بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. عرب لوگ پایوں کو پسند نہیں کرتے، وہ پھینک دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں پایوں کی باقاعدہ دعوت ہوتی ہے. لہذا پاکستان کو خیال نہ کیجیے گا آپ، عرب لوگوں کے اس سے سوچیے، تو وہ پایوں کو پھینک دیتے ہیں، پسند نہیں کرتے. تو حضور نے فرمایا ایسی ناپسندیدہ چیز جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں پائے کو، تو میں تو اگر اس کی بھی کوئی دعوت کرے تو میں وہ بھی قبول کروں گا. ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بھائی پائے کی دعوت ہے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا پائے بنوا کر گھر سے اور وہاں دارالعلوم لے گئے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کو پیش کیے، تو دوسری ملاقات میں انہوں نے فرمایا حضرت والا سے کہ آپ کے پائے تو بڑے پائے کے تھے. تو حضرت والا بہت مسکرائے، بہت ہنسے اور فرمایا میں آپ کی اردو پر فدا ہوں، کتنی پیاری اردو ہے آپ کی، آپ کے پائے تو بڑے پائے کے تھے، یعنی بڑے عمدہ بنے ہوئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ پاکستان کے عرف کو نہ سوچیں، عربوں کے عرف کو سوچئے. تو وہ لوگ پایوں کو پسند نہیں کرتے تھے، پھینک دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی میری اس کی بھی دعوت کرے تو میں وہ قبول کروں گا. اللہ اکبر، کیا شان تھی. تو درزی نے دعوت کی، حضرت انس چونکہ خادم تھے دن رات کے، وہ بھی ساتھ ہو گئے. اللہ اکبر، یہ خادموں کے بھی کیا مزے ہوں گے، ان کو وہی انعام لوٹیں گے جو آقا بھی لوٹے، جو آقا لوٹیں گے وہی خادم بھی لوٹیں گے. اب دیکھیں نا بھائی، دنیا میں ظاہر کے طور پر ظاہراً جو آقا کھا رہے ہیں وہی غلاموں کو بھی کھانے کو مل رہا ہے. تو کیا اللہ ایسا نہیں کریں گے؟ مخلوق ایسا کر رہی ہے، جو آقا کو دے رہی ہے وہ خادم کو دے رہی ہے. تو اللہ کی رحمت تو مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ کی شفقت، اللہ کے انعامات تو مخلوق سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ خادموں کو بھی وہی دیں گے جو آقاؤں کو دیں گے. بس ہم تو خادم بن جائیں کسی کے. ہاں بڑا مزہ ہے خادم بننے میں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں جتنے عہدے ہیں سب کے حسد کرنے والے. کمشنر ہے، وزارت ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کچھ ہے. فرمایا ہر آدمی کا حسد، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں سب کا حسد کرنے والا ہوگا. کوئی ایسے ہی ہے، بہت حسد کرنے والے ہوں گے. فرمایا کہ ایک عہدہ ایسا ہے جس سے سب محبت کریں گے، کوئی حسد نہیں کرے گا، اور وہ عہدہ ہے بھی خالی. اور فرمایا وہ ہے خادم کا عہدہ. آپ دوستوں میں جائیں دوستوں کے خادم، اپنے علماء کے پاس جائیں علماء کے خادم، اور شیخ کے پاس جائیں شیخ کے خادم. بس جہاں بھی ہم جائیں، بس رشتہ داروں میں جائیں ان کے خادم، بھائی ہم تو خادم ہیں آپ کے. تو خادم بن کے دل میں، یعنی زبان سے نہیں کہیں، زبان سے بھی کہہ دیجئے، لیکن کوئی اگر کوئی کہے ہاں ہاں تم خادم ہو چلو یہ کام کرو تو ہمیں برا لگ جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے ہم نے دل سے نہیں کہا تھا. اصل ہے دل سے خادم سمجھنا، دل میں یہ کیفیت رکھنا، دل میں یہ احساس اور جذبہ رکھنا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، میں ان کا خادم ہوں. دین کی محنت ہم کریں، طلبہ کو ہم پڑھائیں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم استاد ہیں تمہارے، دل میں ہم اپنے آپ کو خادم ہی سمجھیں. چاہے زبان سے کبھی کہنا پڑے لیکن ہم دل میں اپنے آپ کو خادم سمجھیں، ورنہ ہم نے بڑا سمجھا اپنے آپ کو. بس خادم کا عہدہ، فرمایا یہ وہ عہدہ ہے جس سے کوئی حسد نہیں کرے گا انشاءاللہ، سب محبت کریں گے، تو خادم تو بنو. تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضیافت کی ایک درزی نے، اور اس نے ضیافت بھی کہوں، وہ بہت ہوشیار اور عقل مند تھا. اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز بنائی، لوکی اور گوشت. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے سے لوکی کو تلاش کرتے تھے، تلاش کر کے اور نوش فرماتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے تھے، فرمایا اس دن کے بعد سے مجھے بھی لوکی سے محبت ہو گئی، کہ میرے آقا کو محبت ہے، بس مجھے بھی اچھی لگے گی اب لوکی. ان کو فرمایا مجھے بھی لوکی سے محبت ہو گئی حضور کی محبت دیکھ کر. تو پیرانی صاحبہ نے بھی کئی دن تک جب لوکی دی تو حضرت تھانوی بول اٹھے کہ بھائی آپ کیا بات ہے، کیوں آپ نے مجھے اتنا لوکی کیوں کھلا رہی ہیں؟ تو بھائی بات یہی ہے, کتنی پسندیدہ چیز ہو آپ کی لیکن آپ بار بار اس کو کریں, کتنا ہی پسندیدہ عمل ہو بار بار آپ کر رہے ہو, کتنی پسندیدہ چیز ہو آپ اس کو کھا رہے ہو, ایک نہ ایک دن آپ استا جائیں گے. تو یہ جو ان اللہم انکا عفوون, اس کے بعد تحب العفو کے الفاظ حضور لائے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ معاف کرنے سے اللہ اکتا جائیں, معاف کرتے 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 اکتا جائیں, بہت معاف کر دیا, اتنا دن رات معاف کر رہا ہوں, اتنے کروڑوں کو اربوں کو معاف کر دیا, اب اکتاہٹ ہو گئی. تو حب العفو, ایسا نہیں, آپ ایسا نہیں, آپ کے ساتھ ایسا نہیں, تو مخلوق کے ساتھ ایسا ہے, آپ کے ساتھ ایسا نہیں, آپ معاف کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں پھر بھی آپ معافی کو پسند کرتے. تو حب العفو فاعفو عنی, بس آپ فائے تاخیریہ لگایا تو بس جلدی سے آپ اپنا پسندیدہ مشغلہ جو آپ کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے والا نہ رہے تو آپ ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, دوسری قوم لائیں گے جو معافی مانگے گی جن سے غلطیاں ہوں گی, آپ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے, فاعفو عنی, بس اپنا پسندیدہ مشغلہ مجھ پر جاری فرما دیجئے جلدی سے, اور جلدی سے جاری فرما دیجئے. فا تعقیبیہ جو لائیں یہ بھی یہ عربی میں فوراً کے لیے آتا ہے, جلدی کے لیے, بس جلدی سے مجھے معاف فرما دیجئے. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ شب قدر کی دعا تو ہے ہی, لیکن اس کی یہ پابندی نہیں کہ آپ اس کو اور سال کے اور دنوں میں اور راتوں میں نہ مانگے, ایسی بات نہیں ہے. شب قدر میں اس کا خاص اہتمام کی تاکید ہے, لیکن اگر آپ سال بھر میں اس کو مانگے تو کوئی ممانعت تھوڑی ہے, کوئی گناہ تھوڑی ہے, لہذا مانگیے اس دعا کو. اور ایک شاعر نے تو خوب کہا ہے, اے خواجہ چہ پرسی جس شب قدر نشانی, اے بھائی اے خواجہ تم یہ کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کی کیا کیا علامات ہیں, اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر اشت اگر قدر بدانی. ارے بھائی ہر رات شب قدر ہے, تم رات کی قدر تو کرو, ہر رات شب قدر بن جائے گی تمہارے لیے, تم رات کی قدر تو کرو. وہ میواتی لوگ کہا کرتے تھے, میواتی جن میں مولانا الیاس صاحب نے محنت فرمائی تھی, وہ کہتے تھے شب درمیان رب مہربان, ہاں شب درمیان رب مہربان, کہ ابھی تو رات درمیان میں ہے منوا لو اللہ سے, بس رب مہربان ہے شب درمیان میں ہے, رات کو منوا لو جو مانگنا ہو اللہ سے, رات کو اٹھ کر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی مانگی اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے, قالوا يا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئين, اے ہمارے ابا ہمارے لیے استغفار کیجئے, ہمارے لیے ہمیں ہمارے گناہ بخشوا دیجئے, ہم ہی غلطی پر تھے, ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا. فرمایا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم, اے میرے بیٹوں میں بہت جلد اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ میرے بیٹوں کو معاف فرما دے, نہیں, فرمایا بہت جلد کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں کیا مطلب ہے, تہجد کا وقت, رات کا وقت آئے گا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگ لوں گا, تم فکر نہ کرو. قال سوف استغفر لکم ربی, میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا, مغفرت مانگ لوں گا, تم گھبراؤ نہیں, تسلی دی ہوں گا. انہ الغفور الرحیم, یہ بھی الفاظ آگے لگا دیے, تو بے شک وہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں, تم گھبراؤ نہیں, میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا, مغفرت دلواؤں گا تمہیں اپنے رب سے. ہم نے کسی نبی کو کنویں میں تو نہیں ڈالا, اتنا بڑا گناہ ہم سے تو نہیں ہوا, اتنا بڑا گناہ کرنے والوں کی بھی معافی ہو گئی. ہم نے کسی نبی کے چچا کو قتل تو نہیں کیا, حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی کی بھی معافی ہو گئی, آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اللہ کی رضا ان کو بھی حاصل ہو گئی. تو بھائی ہم سے ایسے گناہ نہیں ہوئے, ہم تو حالت ایمان میں ہیں الحمدللہ, تو ہم مانگیں گے تو کیوں نہ ملے گی ہمیں معافی, ہم مانگتے کب ہیں؟ بقول مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہم مانگتے کب ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھ لیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, پڑھ لی دعا, مانگتے کہاں ہیں ہم؟ جو انعام ہے وہ تو مانگنے پر ہے, مانگو اللہ سے. اور مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے, میں نے ایک دفعہ غور کیا کہ حضرت کے کیا الفاظ ہیں, یہ مانگنا ہم کا مانگتے کب ہیں, ہم تو پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے نہیں ہیں. تو جب غور کیا تو واقعی سمجھ میں آئی بات, فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ مانگنے اور پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ پڑھنے میں صرف زبان چلتی ہے, اور مانگنے میں زبان بھی چلتی ہے اور دل بھی ساتھ ہوتا ہے. مانگنے میں دل ساتھ دیتا ہے زبان کا, اور پڑھنے میں صرف زبان چلتی ہے, دل ساتھ نہیں ہوتا. یہ پڑھنا ہے, اس سے مراد یہ ہے. مراد حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی دعائیں مانگی اللہ نے سب قبول کی, اور جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان میں میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ دل کا دھیان نہیں تھا, ان دعاؤں میں دل کا دھیان نہیں تھا, اس لیے وہاں سنی نہیں گئی, وہ قبول نہیں ہوئی. دل بھی ہو زبان بھی ہو, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی ہو میری زبان کے ساتھ. جب دل اور زبان ایک ہو جائیں پھر دیکھیے کام بنتا ہے یا نہیں بنتا. لہذا وہ کہا کرتے تھے رب شب درمیان, رب مہربان, منوا لو اللہ تعالیٰ سے. شب درمیان میں ہے, رات ہے درمیان میں, گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے, گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے, شک کی ہر پچھلی پہر وہ لب بام آتے ہیں. آخری پہر میں لب بام آ جاتے ہیں, آؤ مانگو کیا مانگنا ہے. حل من مستغفر فاغفر لہ, کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, اور ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. آواز لگائی جاتی ہے, اور بھائی رات میں ہی نہیں دن میں بھی, ان اللہ یقصد یده باللیل لیتوب مصیب النہار. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا, ورنہ اللہ کے ہاتھ تھوڑی ہیں. اللہ تو ان جسم سے بے نیاز ہیں. تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یعنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں دن میں رات میں, ان اللہ یبسط یده باللیل کیوں پھیلاتے ہیں, لیتوب مصیب النہار, کہ جس نے دن میں کوئی غلطی کی ہو وہ توبہ کرے. ویبسط یده بالنہار, اور دن میں بھی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, لیتوب مصیب اللیل تاکہ جس نے رات کو کوئی غلطی کی ہو وہ دن میں معافی مانگ لے. حتی تطلع الشمس من مغربها, فرمایا یہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا, ہر رات اور ہر دن میں ایسا ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو, یعنی قیامت کا دن. اس دن تک یہ ہوتا رہے گا کہ روزانہ اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے دن میں بھی رات میں بھی. جس نے رات کو غلطی کی ہو دن میں معافی مانگ لے, جس نے دن میں غلطی کی ہو رات کو معافی مانگ لے. بھائی مانگے تو صحیح, مانگے تو صحیح ہم اللہ سے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں حاضر ہوئے, بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور کیا مانگا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یہاں کوئی ایسا کوئی کاروبار مانگ رہا ہے یہ بھی جائز ہے, حرم میں آ کے کوئی کاروبار مانگ لے, حلال کاروبار ہو ٹھیک ہے, عین عبادت ہے. بھائی اگر تہجد میں اٹھ کر بھی کوئی حلال کاروبار کی دعا کر رہا ہو یہ بھی عبادت ہے, عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. دنیا مانگ رہا ہو حلال طریقے سے بہت بڑی عبادت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں غلط کر رہا ہے, یہ غلط نہیں ہے. میں نے ایک عالم سے سنا کہ غلط ہے, میں یہ بالکل غلط ہے, یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی علامت. حلال کاروبار مانگ رہا ہو, کاروبار کی اٹھ کے دعا مانگ رہا ہو تہجد کے وقت میں بالکل جائز ہے, عبادت ہے. اولاد مانگ رہا ہو عبادت ہے, کوئی بات مانگے. لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے جو حاجی صاحب نے فرمائی, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, میں تجھ سے اللہ آپ سے آپ کا طلبگار ہوں, میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اور چونکہ یہ شیخ تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو حضرت نے اس کا حاجی صاحب یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. حضرت تھانوی اس کی عربی میں مانگ لیتے تھے. عربی میں دعا مانگنے سے اللہ کی رحمت زیادہ قبول ہوتی ہے, زیادہ قبول ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان کچھ اور, آپ کسی افسر کے پاس جائیں اس کی دوسری زبان ہے, لیکن آپ کی زبان کچھ اور ہے, وہ آپ اس کی زبان میں جا کے اس سے بولیں, اس سے بات کریں, اس کا دل نرم ہو جائے کہ یہ میری زبان بول رہا ہے, حالانکہ اس کی وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی زبان دوسری ہے, میری زبان میں اس سے بات کر رہا ہے, اس کا دل نرم ہو جائے گا, آدھا کام تو اسی وقت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ زبان ہے وہ عربی. اس زبان میں اللہ سے مانگا جائے تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے. قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان عربی، اہل جنت کی زبان عربی، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی. لہذا حضرت نے اس کی اسی دعا کا ترجمہ فرما کر اور روزانہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے اور اپنے شیخ سے سیکھا تھا. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہم انی اسألوکا منکا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اللہم انی اسألوکا منکا، کتنی آسان ہے دعا، اللہم انی اسألوکا منکا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا. یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس وقت جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے میرے دربار میں وہ اس کی ہو گئی، وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو ہیرے جواہرات بھی موجود تھے، کنیزیں بھی موجود تھیں، کسی وزیر نے کسی کنیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، اور ایاز ایسے ہی کھڑا رہا. گفت ایاز ہے میں مہترانے نام ور، امر شہر بہتر بقیمت یا گوہر. ایاز ایسے ہی کھڑا رہا اور اس سے ویسے ہی جلتے تھے لوگ کہ یہ غلام ہے اور اس کو اتنی نوازشات حاصل ہیں، محمود غزنوی کی اتنی توجہات اس کو حاصل رہتی ہیں، وہ اس سے جلتے تھے. وہ ایسے ہی کھڑا رہا تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ بھائی تم نے، ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. تو اس نے کہا آپ اپنی بات پر قائم ہیں، آپ اپنی بات پر قائم ہیں. محمود نے جواب دیا ہاں قائم ہوں. تو ایاز نے آگے بڑھ کر محمود پہ ہاتھ رکھ دیا، بس آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں. کتنی عقل مندی تھی، کیسی عقل مندی تھی. ایک مرتبہ وہ محمود نے امتحان لینے کے لیے قیمتی ایک بہت قیمتی ایک ہیرا تھا وہ لا کے رکھا کہ اس کو توڑ دو، وزرا سے کہا. وزرا نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں توڑیں گے. ایاز سے کہا گیا ایاز ذرا توڑ دو اس کو، اس نے فوراً توڑ دیا. تو ملامت شروع ہوئی کہ وہ اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، اینچے بے باقیست واللہ کافر است، یہ کہنے لگے. مولانا روم فرماتے ہیں کیسی بے باقی کی بات ہے، واللہ یہ کافر یعنی ناشکرا ہے، کافر بمانے ناشکرے، تو یہ تو واللہ یہ تو کافر ہے ناشکرا ہے. تو اس نے جواب دیا گفت ایاز ہے میں ترانے نامور، اے نامور وزیرو یہ تو بتاؤ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، یہ موتی زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ موتی زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے. اللہ کا حکم قیمتی ہے بالکل اسی طریقے وہ ہے امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، بادشاہ کا حکم قیمتی ہے یا یہ موتی قیمتی ہے. ظاہر ہے بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، اس لیے میں نے اس حکم کو قیمتی سمجھ کر اور اس کو اس ہیرے کو بادشاہ کے حکم کے سامنے بے حیثیت سمجھ کر توڑ دیا. بس ہم بھی اپنی حرام خواہشات کو توڑ دیں، چاہے وہ کتنی اس واقعے کو بیان فرما کر مولانا روم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی حرام خواہشات کو چاہے وہ کتنی خوبصورت ہوں، کتنی دل ربا ہوں، ہم ان کو توڑ دیں اللہ کی خاطر اگر وہ ناجائز خواہشات ہیں، حرام ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں ملیں گے، اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی. امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، توڑ دیں ہم اللہ کے حکم کے آگے خواہشات کو، کیا حیثیت ہے. ایک شاعر نے کہا ہے اور کیا پیاری بات کہی ہے کہ جمادے چند دادم جاں خریدم، جمادے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. کہ میں نے یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ کی خواہشات، ان کی کیا حیثیت ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ چند ٹھیکرے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں، ان کو میں نے دے دیا اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے مل گئے. جاں خریدم میں نے جان کو خرید لیا، یعنی اللہ کو خرید لیا. جان تو اللہ ہی ہے، ساری کائنات کی جان اللہ ہے، رب اللہ ہے، تو جان سے مراد محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ. جمارے چند دادم میں نے چند ٹھیکرے دے دیے، جاں خریدم اور اللہ کو خرید لیا، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ کو بہت سستا پایا. کتنا سستا ہے, کتنا سستا سودا ہے. یہ گناہ کی خواہشات ہیں, کیا حیثیت ہے ان کی, ان گناہوں کی خواہشات کی. ان کو ہم قربان کر دیں تو اللہ مل گئے ہمیں, بس اتنا ہی تو ہے. تو بڑا سستا سودا ہے, مگر یہ سستا سودا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں غفلت کی یہ تمہاری, یہ جو بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے غفلت کے لیے نہیں پیدا کیا. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے. جا راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, ہم نے اس کو بستی سمجھ لیا حالانکہ یہ راہ گزر ہے, راستہ ہے. راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. کوئی پلیٹ فارم پہ عیش و عشرت شروع کر دے, وہیں پہ اپنا گھر سجانے لگے, دیواریں بنانے لگے, کمرے بنانے لگے, کیا کہا جائے گا اس کو؟ اول تو اختیار نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کر بھی لے بل فرض محال کوئی کر لے تو تب بھی بیوقوف کہا جائے گا اس کو کہ نالائق, یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں تو جانے کے لیے آتے ہیں لوگ, تو نے اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا. ہمارا سچ پوچھے تو یہی تو حال ہے کہ دنیا کو ہم نے آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے. تو بہرحال یہ خواہشات کا توڑنا, اللہ کے لیے اپنی حرام خواہشات کا توڑنا, یہی تقویٰ ہے. اور یاد رکھیں بھائی, بڑی بڑی بڑے درد دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین آئے گا ہمارے اندر صحابہ کی ترتیب سے. یہ نماز پہنچی ہم تک صحابہ سے, یہ قرآن جو ہم تک آج ہم پڑھتے ہیں یہ صحابہ سے پہنچا, یہ روزہ ہم تک پہنچا صحابہ سے, یہ وضو پہنچا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے وضو سیکھا, بلکہ حضور نے سکھایا, اور حضرت ابوبکر کا زمانہ ان کے پاس گئے کہ آپ نے حضور سے جو وضو سیکھا مجھے بھی سکھا دیجیے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس گئے جو آپ نے حضور سے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ بھائی تم نے تو حضور سے سیکھا تھا اب میرے پاس کیوں آئے ہو. حضرت عثمان کے دور میں گئے ان کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس گئے, حضرت ابوبکر کے پاس گئے, تینوں سے وضو سیکھا, یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ وضو بھی ہم تک ان صحابہ سے ہی پہنچا جنہوں نے وضو کا اتنا اہتمام کر کے وضو سیکھا, وضو کو تازہ کرتے رہے, اس کا مذاکرہ کرتے رہے, پھر ہم تک یہ وضو ہم تک پہنچا ہے, صحابہ نے ہم تک پہنچایا, ان کی برکت سے پہنچا. تو ایک بات عرض کروں, تقویٰ بھی ہمارے اندر آئے گا صحابہ والے طریقے سے. یاد رکھیں ذرا اس کو غور سے سنیے گا, تقویٰ ہمارے اندر آئے گا صحابہ والے طریقے سے, اور اس طریقے سے ہٹ کر جو تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے شاید کچھ تقویٰ آ جائے, مکمل نہیں آئے گا. اور تقویٰ کے معاملے میں صحابہ کا کیا طریقہ ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے تفسیر معارف القرآن میں کہ جو بھی نیک عمل ہو ہم صحابہ کو بنیاد بنا کر, معیار بنا کر اس کو پرکھیں, اگر وہ نیک عمل اسی صورت اور کیفیت کے ساتھ صحابہ سے ثابت ہے تو ٹھیک, ورنہ چھوڑیں اس کو, چاہے وہ کتنا ہی نیک عمل ہو رہنے دیں اس کو. تو ہر چیز میں, ہر نیک عمل میں صحابہ کو بنیاد بنا کر, معیار بنا کر ہم دیکھیں کہ یہ ان سے ثابت ہے, انہوں نے کیا یا نہیں کیا. تو تقویٰ میں بھی ایسے ہی, لہذا تقویٰ آئے گا صحابہ والے راستے سے. اور صحابہ کا کیا راستہ تھا وہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم صحابہ کرام, کنا کا لفظ ہے نا, ہم صحابہ کرام حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے. حضرت عمر ایک آدمی ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, ایک آدمی ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. لزیمہ یلزم کا لفظ ہے, چپک جاتے تھے حضرت عمر کے ساتھ, چپکے ہوئے تھے. اس لیے چپکے ہوئے تھے نتعلم منہ الورع, تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں. ورع, اور ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے کو, اعلیٰ مقام کو, بلکہ اعلیٰ ترین مقام کو. وہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے, ہم صحابہ کرام. حالانکہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو صحابہ بنے ہی حضور کی صحبت میں ہیں، حضور کی صحبت اٹھا چکے تھے، لیکن حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی چھوٹے صحابہ نے بڑے صحابہ سے، کسی ایک بڑے صحابی سے تعلق قائم کیا. یہیں سے پتہ چل گیا کہ تقویٰ سیکھنے کے لیے کسی ایک متقی کی صحبت چاہیے. کسی ایک متقی جو سچا ہو اپنے تقویٰ میں، یہ صحابہ کی ترتیب ہے، اسی سے تقویٰ آئے گا، اس سے ہٹ کر تقویٰ نہیں آئے گا. یاد رکھیں، جو تقویٰ آئے وہ تقویٰ کا دھوکہ ہے. صحابہ کی ترتیب سے ہٹ کر ہم تقویٰ سیکھیں گے، لا محال. کتنی یہ تو بڑی جرأت کی بات ہے کہ ایسی تقویٰ آ جائے ہمارے اندر. صحابہ کو چھوڑ کر ہم اپنا راستہ بنا لیں، کیسے کامیابی ہوگی بھائی؟ کامیابی مل بھی گئی تو وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے وہ. تو کسی ایک متقی، صادق سچے متقی کی صحبت سے تقویٰ آتا ہے. حضرت مسور معمولی صحابی نہیں ہے، سہائے ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں، حدیث کی بڑی کتابوں کے راوی ہیں، یہ صحابی ہیں. ہم چپکے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ، بس سمجھ لیجئے کسی ایک متقی کے ساتھ چپکنے سے تقویٰ آتا ہے. آپ تلاش کیجئے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کی صحبت اٹھا چکے تھے، پھر حضرت عمر کی صحبت اٹھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے، تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. جب صحابہ نے ایسا کیا تو ہم کون ہیں؟ جی وہ ہمارے بس ایک شیخ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں. صحابہ نے تو حضور کے وصال کے بعد، چھوٹے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ سے اصلاحی تعلق، جس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں اصلاحی تعلق، صحبت وہ اٹھائی ان کی. ہم کون ہیں؟ ہم بڑھ کر ہیں صحابہ سے. اس دور میں، برکت والے دور میں انہوں نے ایسا کیا، اور اب فتنے کے دور میں، اس گناہوں کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس ایک شیخ کی صحبت کافی ہے. بالکل غلط طریقہ ہے یہ. صحابہ سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا کبھی کامیابی نہیں ملے گی. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. یہی مستند راستے ہیں جن سے ہو کر اللہ کے دیوانے کامیابی سے گزرے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. لہذا تقویٰ آتا ہے کسی ایک سچے واحد متقی کی صحبت سے، اور تقویٰ آتا ہے جب تک کہ ہم ایک شیخ رخصت ہو جائے تو دوسرے شیخ کو تلاش کریں، اس کی صحبت اختیار کریں. وہ میں نے تو نشان لگایا کتاب میں، کوئی آئے ثبوت مانگے، میں نے اس قول پر بھی نشان لگایا حضرت مسور ابن مخرمہ سے. اور ایک دو چیزیں اور مل گئیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کوئی 2000 گز کا بنگلہ نہیں تھا، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا حجرہ تھا. اس چھوٹے سے حجرے میں صحابہ جمع ہوتے تھے، ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی، ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی. جن صحابہ کو ان سے مناسبت تھی وہ آتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. چھوٹے سے چند لوگ ہوتے تھے، اور وہ جتنے ہو وہ آ جاتے تھے، اور ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس عین مسجد نبوی میں ہوتی تھی، جو صحابہ ان سے مناسبت رکھتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی، جن صحابہ کو ان سے مناسبت تھی ان کے پاس بیٹھتے تھے. یہ دین، یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے، یہ وہ تھوڑی ہے جو یہ جعلی پیروں کا تصوف ہو. ہم اس کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں، ہم تو صحیح تصوف جس کی صحابہ سے، جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جڑیں پہنچتی ہیں، جس کا رابطہ صحابہ سے ہے، جس تصوف کا رابطہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، ہم تو وہ بلا رہے ہیں، ہم تو اس کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ تقویٰ کسی متقی کے ساتھ چپکنے سے آتا ہے. کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا. اور اکیلے نہیں، دور تک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا. اگر بدنگاہی کی عادت نہ چھوڑی تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا. خدا کی محبت عجب شہ ناصر، غزل میری سن کر تھڑک جائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.